आने था पहनाऊंगी पो शाके शहानी, अफसोस केरासाई न तुझ को ये जवानी। कैसा था मुकदर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। इतना तो ज़रा ठहरो, तुम्हें दूल्हा बना लूं। इतना तो ज़रा ठहरो, तुम्हें दूल्हा बना लूं। बस एक झलक सहरे की सुग रा को दिखा दूं। बेचैनी थी ख्वाहर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ खूब भरी मई यस से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया। वो गेसुओं वाला है मेरा खून में नहाया। ये क्या हुआ दिलबर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी। मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी। अब क्या करूं जी कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ खूब भरी मई यस से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। तुम हिचकियाँ ले लेके जो दम तोड़ रहे हो, तुम हिचकियाँ ले लेके जो दम तोड़ रहे हो। मुँह माँ से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो, क्यों रूठे हो दिलबर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। आए जो हमें लूटने खैमों में सितमगर, आए जो हमें लूटने खैमों में सितमगर। माँ देगी सदाए अली अकबर, अली अकबर। छिन जाएगी चादर। हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर, जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर, एक याद सुए कर्बला जाती है महशर। दिल रोता है कह कर हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ खून भरी मई यसल पट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
صلوات اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے۔ اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اے لال جو تم اذن وغا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے یہ میری جان علی اکبر نہیں سوچا۔ مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا عصا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، جس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا۔ تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ ایک روز تجھے آل کے مانگا تھا پھوپھی سے، 18 برس نہ نیازوں سے پالا تھا پھوپھی نے, بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے. احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو تم, باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. سر تیرا بھی جس وقت چڑھے گا سر نیزا ہوگا, سر میدان جدا سر بھی تمہارا. ہم شکل پیمبر کا گلا کاٹیں گے آدھا, گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو, تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو.
محمد و آل محمد صلوات.
وقت کے امام کی حضور ادائے احترام کے لیے, عرضِ تسلیت کے لیے, بی بی ام الائمہ کے حضور عرضِ تسلیت کے لیے, مولا سید الشہداء کے حضور ان کی بیٹی کی تسلیت کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم, أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللهم
صل على محمد آل محمد وعجل فرجه. خدا نے تعالیٰ کا انتہائی احسان, انتہائی لطف کرم, کتنا اس معاملے میں شکر بجا لائے کم ہے. خدا نے تعالیٰ نے دین کا شعور نصیب کیا, اپنی ہدایت نصیب فرمائی, سید الشہداء کی عزاداری کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے خدا کا قانون ہے, ان شکر تم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا, یقیناً 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 بڑھا دوں گا. خدا نے تاکید کی تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایک نعمتوں کو یاد کریں, جو بھی چند ہم کر سکتے ہیں, ورنہ خدا نے کہا تم یاد نہیں کر سکتے, جو ہم یاد کر سکتے ہیں کچھ نعمتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں, اس پہ خدا کا شکر بجا لائیں تاکہ انشاءاللہ خدا اس میں اضافہ فرمائے. یہ نعمت ہے جو خدا و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر نبی اولاد نبی کی محبت کی شکل میں ہمیں دی ہے. یہ زداری سید الشہداء نعمت ہے, یہ تمام محبتیں نعمتیں خدا ہیں, ان تمام کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.
اللہ
صلی علی محمد خدا مثال نے قرآن کریم میں بالکل شروع میں جو ایمان لائے مومن ہیں ان کی نشانی بتائی کہ یہ غیب پر ایمان لائے, یؤمنون بالغیب, یہ غیب پہ ایمان لائے. غیب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ غیب آرام سے سادہ ترین الفاظ میں جو ہم لوگ کہتے ہیں, جو نظر نہیں آتا, ایک تو اردو میں کہتے ہیں غائب ہو گیا. غائب کچھ اور ہے, غائب وہ ہوتا ہے جو معمولاً ہماری اردو زبان کے اندر وہ ہوتا ہے جو چلا گیا کہیں, لیکن غائب کا اصل مطلب کیا ہے؟ غائب وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا, ممکن ہے ہو لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. خدا نے تعالیٰ فرمایا کہ یہ غیب پر ایمان لائیں. کون سی چیزیں جو غیب ہے جس پہ ایمان لائیں؟ الحمدللہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں غیب پہ ایمان لاتے ہیں, تو وہ غیب کون سا ہے؟ تو مثلاً ہم کہیں گے بھائی غیب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مثلاً ہر فرشتے کے ساتھ خدا نے ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے رکھے کہ جو اس کے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ فرشتے نظر آتے ہیں آنکھوں سے؟ نہیں نظر آتے. تو آپ اس پہ ایمان لائے ہو, یہ غیب پہ ایمان لانا ہوا, تو یہ سادہ چیز ہوگی غیب پہ ایمان لانا. اچھا اب یہ جو غیب ہے اور مثلاً کیا, مثلاً خود خدا, کیا خدا آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ نہیں, آنکھوں سے نظر نہیں آتا. ہے یا نہیں ہے؟ مانتے ہو کہ ہے, یہ خود غیب ہے, فرشتے غیب ہیں, خدا غیب, آخرت. آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں سے ہم جائیں گے ایک اور دنیا میں جائیں گے, وہاں بہت لمبی مدت رہنا ہوگا, اس کو دیکھا ہے آنکھوں سے؟ نہیں, آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو یہ غیب پہ ایمان ہے. دیکھیے غیب پہ جو ایمان ہے, پھر یہ پوری ایک اور دنیا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے, اس پہ بھی ایمان ہے. یعنی یہ جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے باہر ایک دنیا دیکھ رہے ہیں, یہ دنیا یہاں ختم نہیں ہو رہی. ایک وہ جو آخرت میں مرنے کے بعد ہم دیکھیں گے, ابھی کوئی اس کو انشاءاللہ نہیں کہتا ہے, میں کہتا ہوں انشاءاللہ, بالآخر مرنا ہے. لیکن ایک ابھی بھی ہے یا نہیں ہے؟ ابھی بھی ہے. وہ غیب ہے یا نہیں ہے؟ ہاں وہ غیب ہے, ظاہری طور پہ تو غیب ہے. دیکھا جا سکتی ہے یا نہیں دیکھی جا سکتی؟ دیکھی جا سکتی, وہ بھی دیکھی جا سکتی. تو احسان محترم یہ غیب بہت لمبی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. اچھا اب اس میں غیب کا کچھ حصہ ہے جس کا علم صرف خدا کے پاس ہے, اور قرآن کریم میں فرماتا ہے غیب کا کچھ حصہ وہ ہے جو خدا اپنی مرضی سے لوگوں کو دیتا ہے, جیسے اپنے نبی کو دیتا ہے, اپنے امام کو دیتا ہے. اب اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے پاس ایک روایت ہے مولا امیر المومنین سے، درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر، مولا نے فرمایا کہ جو صبح کو اٹھ کر 11 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، اس دن اللہ کی بندگی میں اس کے لیے آسانیاں نصیب ہوں گی، گناہوں کے سامنے اس کے ایک بیریئر آئے گا۔ اچھا آپ اپنی زندگی میں دیکھ لو، ایک دن ہوگا جب آپ شروع کرو گے آپ کو لگے گا آج بڑا خوبصورت دن ہے، مجھے اللہ کی بندگی کا دل چاہ رہا ہے، اچھا کام کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، کبھی میرے جیسا ایک دن اٹھتا ہے فجر کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا، دل ہی نہیں چاہتا کوئی عبادت کرے، میں وہی انسان نہیں ہوں، کل صبح تو دل چاہ رہا تھا آج نہیں دل چاہ رہا، کیوں ایسا ہوا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ لاسٹ 24 آورس کے اندر مجھ سے کوئی ایک مسٹیک ہوئی ہے جس نے میرے اوپر اچھا اثر نہیں ڈالا ہے، کام خراب ہو گیا، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر اٹھوں اور دیکھوں نہیں بھائی فجر کا نماز کا وقت نکل چکا، اس کا مطلب یہ کوئی بلنڈر ہو گیا، کوئی گڑبڑ میں نے کر دی۔ اچھا اب یہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ آج صبح میں کچھ اور ہوں، نہیں، مرر میں جا کے دیکھتا ہوں سیم فیس ہے، لیکن کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا ہے تو آج میں تبدیل کیوں ہو گیا؟ کل تو میرا دل چاہ رہا تھا، آج دل کیوں نہیں چاہ رہا ہے؟ پھر یہ جو ایلیمنٹس ہیں لائف کے اندر، ان ایلیمنٹس کو کون سکھایا ہمیں؟ اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے، ہم لوگ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، اسٹارٹنگ میں اسکولز میں جاتے ہیں، وہاں سب ہمیں یہ تو سکھا رہے ہیں مثلاً 2+2=4 ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، کوئی ہمیں یہ نہیں سکھا رہا کہ ہم زندگی میں سعادت مند کیسے ہوں گے۔ کتنے لوگوں کو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، خوش نہیں ہوتے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پہ کچھ ہے غیب کے اندر، جو لائف ہماری چل رہی ہے اس میں پیچھے سے بھی کچھ ہو رہا ہے، صحیح ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں جو عرض کروں گا وہ یہ کہ بھائی ہم لوگ دین کے ماننے والے ہیں، کسی چلانے والے کے ماننے والے ہیں، صرف میٹیریل ان پٹ آؤٹ پٹ مت دیکھو، اس کے بیونڈ بھی دیکھو نا کہ پیچھے بھی کچھ ان پٹ آؤٹ پٹ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، اس کو اہمیت دو۔ اب ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، مولانا فرمایا اگر کوئی صبح کو اٹھتا ہے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس دن اس کے گناہوں کے لیے بیریئر کریٹ ہوگا، اس کے اندر ایک ٹینڈنسی آئے گی کہ نہیں آج مجھے اچھا کام کرنا ہے، صحیح ہے؟ اب ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو آپ کی اور میری زندگی کے اندر سمجھ دو پتہ نہیں کتنی چیزوں میں ہمیں آسانیاں دے گا، دو باتیں آج میں عرض کرتا ہوں اس کے سلسلے میں، اور وہ جو میں نے کہا تھا ہمارا ٹاپک ہے دین جدید دور میں، دور جدید میں دین پر عمل کرنے کے چیلنج، اس سے میں اس کو کنیکٹ کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اور زیادہ توجہ کے ساتھ، اور میں نہیں کہہ رہا چلا کے، چلانے کی بات کبھی نہیں کرتا، بلند آواز کی بات نہیں کرتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں توجہ کے ساتھ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ مثال کے طور پر کسی انسان کو ملتے ہیں اور وہ کسی مشکل میں ہے، آپ اس کی مشکل حل نہیں کر سکتے، کسی پرابلم میں ہے وہ، آپ اس کی پرابلم نہیں حل کر سکتے، کیا کر سکتے ہیں؟ جاؤ اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، 2 منٹ کے لیے وہ اپنا دل کھولے، تھوڑا سا اپنے غم کو آپ کے سامنے بول دے، اور اس وقت آپ کیا کرو، کان بن جاؤ۔ کان بن جاؤ کیا مطلب؟ جو بول رہا ہے سن لو، خاموشی سن لو۔ یہ جو کام آپ نے کیا ہے نا، یہ سمجھ لو آپ نے اپنی اگلی زندگی کے لیے بہت سارے دروازے کھول دیے۔ کیا کیا آپ نے؟ ایک شخص جو مشکل میں مبتلا تھا اس کے لیے آپ ہیلپ فل ہو گئے۔ اچھا آپ نے مشکل حل کر دی؟ نہیں، مشکل حل نہیں کیے، اس کے دماغ پہ ایک بوجھ تھا، آپ نے تھوڑا سا بوجھ کم کیا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ سمجھ لو یہ آپ نے ادر ورلڈ جو غیب کی دنیا ہے اس میں بہت بڑی ایک مشین کو کرنٹ دے دیا ہے. اب یہ مشین آپ کے لیے چلنا شروع ہو گئی, اب یہ مشین آپ کے لیے کام کر رہی ہے. آپ اپنی دنیا میں کہیں اور سے چلا سکتے تھے؟ نہیں, کہیں اور سے نہیں چلتی, یہ اسی طرح چلتی. خدا نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. وہ نظام کیا بنایا ہوا ہے؟ بھائی میں پیسہ چھین کے اپنے پاس کمانا چاہتا ہوں, کما سکتا ہوں یا نہیں کما سکتا؟ پوری دنیا میں لوگ کر رہے ہیں, چھینتے ہیں, لوٹتے ہیں, چوری کرتے ہیں, ڈاکے مارتے ہیں, کماتے ہیں یا نہیں کماتے؟ کما رہے ہیں. خدا یہی کمائی چاہتا ہے ہم سے؟ نہیں. تو خدا نے آسان کمائی کے لیے ہمیں کیا راستہ دیا ہے؟ بھئی ایک راستہ یہ ہو گیا, جاؤ لوٹو, چوری کرو, سارے ڈاکے ڈالو, نعوذ باللہ تعالی, کمائی کرو. یہ ایک راستہ ہے. لوگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل کر رہے ہیں. فرعون بنا ہے, نمرود بنا ہے, سب بنے. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ اللہ نے رکھا ہے دینے کا راستہ. کیا وعدہ ہے خدا نے متعلقہ؟ خدا نے متعلقہ وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں دے گا اس کو میں خود دوں گا. کب دے گا خدا؟ کتنا دے گا خدا؟ یہ بڑی کہانی ہے. بعض اوقات میرے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اس وقت جب مجھے ضرورت نہیں ہوتی, اور جب مجھے ضرورت ہوتی ہے سب جا چکا ہے. خدا کا نظام کہتا ہے اگر تم نے مجھے دیا, نمبر ایک میں تمہاری عزت محفوظ رکھوں گا, نمبر دو تمہیں بڑھا کے دوں گا, نمبر تین ایسے ٹائم میں دوں گا جب کوئی اور نہیں دے سکے گا, ایسے ٹائم میں دوں گا. اور یقین مانو یہ پوری دنیا ہے جو اس دنیا کے پیچھے اپنا کام کر رہی ہے. اب ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ اس کے اوپر, یہ غیب ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی غیب ہے, اس پہ ایمان ہے لوگوں کا. اب ایک واقعہ, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. حضرت ابو ذر غفاری کے پاس ایک بندہ مہمان آیا, مہمان آیا. اس نے, حضرت ابو ذر غفاری چاہتے تھے کہ ان کو خاطر تواضع کرے, اس کو کھانا کھلائیں اچھا سا. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں پہلے مہمان نوازی, پہلے ایک بات کہی ہے, اس زمانے میں ایک اور کام یہ ہوتا تھا جب مہمان جا رہا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ کھانا دیا جاتا تھا. آج تو ہر جگہ ہوٹل کھلا ہوا ہے, آپ ریسٹورانٹ کھلا ہوا ہے, آپ جاؤ ریسٹورانٹ سے کھا لو. وہاں کیا صحرا میں ریسٹورانٹ کھلے ہوئے کہیں؟ کھڑے وہ کوئی ریسٹورانٹ نہیں ہے بھائی. تو جو بندہ مکہ سے نکلا ہے, اب مکہ سے کہاں جائے گا؟ مثلا یمن جائے گا. اس کو ساتھ کچھ بھیجنا بھی تو پڑے گا, راستے میں کیا کرے گا؟ یہ مرے گا ورنہ. پھر تو مہمان کا ایک حصہ یہ بھی ہوتا تھا. اب حضرت ابو ذر غفاری کے پاس ایک مہمان آیا, مہمان آیا تو حضرت ابو ذر غفاری بہت خوش ہوئے کہ میرے پاس مہمان آیا. اس مہمان کو کہا کہ میرے گھر کے باہر میرے کیملز بندھے ہوئے ہیں, اونٹ 6-8 پتہ نہیں کتنے, زیادہ امیر نہیں تھے, وہ کم تھا ان کے پاس. تو کہا میرے پاس کچھ اونٹ بندھے ہوئے ہیں, تم خود جاؤ اپنے لیے ایک اونٹ سلیکٹ کرو, میں اسے سلاٹر کروں گا, تمہارے لیے کھانا تیار کروں گا, لے کے جانا ساتھ پھر. اچھا وہ بندہ میری طرح کا بندہ تھا, پیسہ دیکھنے والا. وہ گیا اور اس نے جا کر یہ کہا کہ ابو ذر غفاری میرا میزبان ہے, بیچارہ غریب آدمی ہے, اس کے اوپر مجھے تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے. وہ گیا ایک دبلا پتلا سا کم وزن کا کیمل وہ لے کر آ گیا. ابو ذر غفاری نے دیکھا تو ابو ذر غفاری کو, ہم اپنے لفظوں میں کہہ رہے ہیں, ہوا نہیں ہے یعنی, مثلا اس کو ان کو غصہ آیا. مہمان کو دیکھا اس کو غصہ آیا کہ یہ کیمل لائے. کہنے لگا تم نے مجھے بہت کنجوس سمجھا. اس نے کہا ابو ذر میں نے تم پہ رحم کیا ہے, میں پتلا والا لے کر آیا ہوں. کہنے لگا نہیں مجھ پہ رحم نہیں کیا, یہ تم نے میرے ساتھ کنجوسی دکھائی, اچھا والا لے کر آؤ, جو مجھے اللہ کی راہ میں دینا ہے وہ مجھے اچھا والا دینا ہے. کیوں؟ کہنے گا یہ پلٹ کے آئے گا میرے پاس, یہ دبلا پتلا دوں گا اللہ کی راہ میں, یہ کیا ملے گا مجھے؟ مجھے اچھا والا دینا ہے. خدا نے متعال فرماتا ہے تو تم لوگ بعض اوقات وہ صدقہ کرتے ہو جو تمہیں اپنی چوائس پہ ملے تو تم بھی نہیں اٹھاؤ گے. میرے پاس دو کپڑے ہیں, ایک کپڑا ذرا اچھا ہے ایک کپڑا ذرا خراب ہے, صدقہ میں کون سا دوں گا؟ خراب والا. خدا نے مطالبہ فرماتا ہے تم صدقے میں وہ دیتے ہو جو تم کو بھی چوائس ملے تم نہیں اٹھاؤ گے, اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ اس کے بدلے میں تم چاہ رہے ہو خدا غیب کی دنیا کو ٹریگر کر دے تمہاری سپورٹ کے لیے. ایسے ہوگا؟ دوسری آیت میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم کبھی نیکی تک نہیں پہنچو گے سوائے اس کے کہ جو تمہیں پسند ہے, جس میں تمہاری جان لگی ہوئی ہے, اٹیچمنٹ ہے, اس میں سے دو. خدا کو ضرورت ہے میری؟ یا اللہ, جو زمین و آسمان کا مالک ہے, خزانے قدرت اس کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ اس کا ہے, اس کو میری کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ کیا چاہ رہا ہے؟ وہ چاہ رہا ہے تمہیں تک کچھ پہنچے. اچھا, دور جدید میں دین پر عمل کرنے میں چیلنج کیا ہے؟ چیلنج کیا ہے؟ غیب پہ علم نہیں ہے, غیب پہ ایمان نہیں ہے, دنیا کی کیلکولیشن پہ یقین ہے, غیب کی کیلکولیشن پہ یقین نہیں, غیب کے پرومسز پہ بھی یقین نہیں ہے. نعوذ باللہ تعالی. ایک بات عرض کرتا ہوں, مثال عرض کرتا ہوں, مثال سے کام آسان ہو جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. میں ان لوگوں کا جن کو میں پسند نہیں کرتا, میں یہاں بیٹھ کر ممبر پہ ان کا نام نہیں لیتا, کیونکہ میں چاہتا ہوں ممبر پہ ان کے نام لوں جن کو میں پسند کرتا ہوں. ہاں, اگر خدا نے متعال نے کبھی نام لیا مثلا فرعون کا, قارون, نمرود کا, تو وہ میں ممبر بیٹھ کے لوں گا, چونکہ وہ قرآن میں آ گیا ہے, ورنہ میں نہیں لیتا. تو ابھی دنیا میں ایک آدمی بہت مشہور ہے, بہت پیسے والا, ٹھیک ہے, ختم, اس زیادہ آگے نہیں جانا. اچھا, وہ تمہارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھائی تم جاؤ مثال کے طور پر امریکہ, خرچے کی پرواہ نہیں کرو, خرچے کی پرواہ نہیں کرو, جاؤ جو کرنا ہے کرو, صحیح ہے؟ وہ بندہ وہی ہے جو آپ سمجھ گئے ہو. آپ کو کوئی پریشانی ہے نہیں؟ اس کے پاس کم ہے, بلینز آف ڈالر ہے, کہہ رہا ہے تو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا, اس کو نہ کرنے کا کیا پرابلم ہے؟ تو آپ خرچہ کرنے میں پرابلم ہے آپ کو؟ نہیں, کوئی پرابلم نہیں, کروں گا میں, دبا کے کروں گا, جتنا میں کر سکتا ہوں کروں گا, چونکہ اس نے کہا جتنا خرچ کرنا کرو. اگر وہ آپ کو یہ بول دے کہ بھائی تم پرواہ نہیں کرو, تمہیں کوئی بھی مشکل آئی نہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ, آپ کو یقین آ گیا؟ ہاں یقین آ گیا. کوئی پرابلم ہے؟ نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. میں کہیں جاتا ہوں ٹریولنگ پر, مثلا میرا میزبان مجھ سے کہتا ہے کہ مولانا آپ تشریف لائے, ہم آپ کا خیال کریں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, میں بھی دیکھتا ہوں ہاں بھائی آدمی جھوٹا تو نہیں ہے, سچا ہے نا, ٹھیک ہے پھر صحیح ہے. میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں, اپنے جیسے انسانوں کی بات پہ یقین آتا ہے, خدا کے کہے پہ یقین نہیں آتا؟ جب خدا کہتا ہے کہ تم پرواہ نہیں کرو میں ہوں, کیوں گھبراتے ہو؟ غیب پہ یقین نہیں ہے, غیب پہ ایمان نہیں ہے, یہ ہماری مشکل ہے آج کے دور میں. جن کو غیب پہ یقین تھا, جیسے میں نے حضرت ابو ذر کی مثالیں دی, آج کے دور میں بہت ساری مثالیں, نہیں گھبراتے, نہیں پریشان ہوتے. ابھی کراچی میں ایک بندہ ہے ہمارے جاننے, اچھا بندہ ہے بےچارا, بہت ایکٹیویٹی کرتا ہے, گورنمنٹ اس کے پیچھے پڑ گئی, اس کو جیل میں ڈالا, اکیلی جیل کے اندر, کوٹری کے اندر, اکیلی جیل کے اندر. ہفتہ دس دن میں نا انسان کا دماغ کریک ہونے لگتا ہے, جب آپ کو کوئی انسان نہیں ملتا, کچھ نہیں ہوتا, کھڑکی کھلتی ہے, کھانا آتا ہے, ختم ہو گئی بات. ایک ہفتے کے اندر انسان کا دماغ کریک ہوتا ہے, پتہ نہیں الوژنز آنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کو سوا مہینے رکھا ہے اس میں, اور ایسی حالت میں میں بھی یہاں بیٹھ کے بتا نہیں پاؤں گا کیا کیا ہوا اس کے ساتھ. باہر نکلا, ملا, مطمئن بالکل, جس رات ملا اس کے اگلے رات پھر دوبارہ اٹھ گیا. اور جس رات مجھے ملا بالکل مطمئن الحمدللہ، بلکہ مجھ سے کہہ رہا تھا، کہنے لگا ایک دو چیزوں کی سیوا تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایسی عبادتیں وہاں پہ ہو رہی تھی جو باہر نہیں ہوتی. کہہ رہے بس ایک دو پرابلم تھی، وہ میں ابھی بتانا نہیں چاہ رہا، بہت سخت ہے وہ، بہت گندی مصیبت ہے. پہلے اسی کوٹری کے اندر ہی واش روم ہوتا ہے، سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے وہیں پہ ہوتا ہے، بہت گندی جگہ ہے. بندہ مطمئن ہے. کیوں مطمئن ہے؟ اسے غیب پہ تھوڑا ایمان آ گیا ہے، غیب پہ ایمان آ گیا. یہ کیوں ہمارے معاشرے کے اندر اتنا ڈپریشن ہے، اتنا ٹینشن ہے، ہر آدمی ادھر ادھر مر رہا ہے، ادھر گزر رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کیوں ایسا ہے؟ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہمارے اجداد ماں باپ ہم سے زیادہ دولت مند تھے؟ میرے تو نہیں تھے، میرے بابا کلرک تھا. اور آپ لوگ خود سناتے ہو کہ میرے مطلب میرے بابا ایسے تھے، میرے بابا نے یہ مشکل جھیلی ہے، میرے بابا نے وہ مشکل جھیلی. ہماری طرح ٹینشن میں تھے، وہ کیوں پیسفل تھے اپنے دماغوں کے اندر؟ کیوں پیسفل تھے؟ کیوں ان کو اتنا ٹینشن نہیں تھا؟ میرا خیال ہے کیوں ان کو اتنا کمپٹیشن کے مسئلے نہیں تھے. ابھی ہم لوگ اس بات پہ مر رہے ہیں، اس کا گھر اتنا ہو گیا، میرا گھر اتنا ہو گیا، اس کی گاڑی اتنی، اس کی گاڑی اتنی. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی جو بہت بڑا ایک فرق ہے نا، اب میں اس کو ایک ٹائم جلدی سے اسکپ کر کے لے کے جاتا ہوں. بہت بڑا ایک فرق ہے وہ پیچھے اور آج میں، وہ کیا ہے؟ اگر میرے نانا غریب تھے نا، میرے دادا غریب تھے، تو عزت کم نہیں تھی. آج جو مصیبت ہے وہ یہ کہ اگر میں غریب ہوا تو میری عزت بھی گئی. یہ جو ہر آدمی دولت کے لیے چوری کر رہا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے، ہم نے دولت اور عزت کو اٹیچ کر دیا ہے. جس کے پاس دولت ہوگی اس کو ہم عزت دیں گے، جس کے پاس دولت نہیں اس کو ہم عزت نہیں دیں گے. ابھی مجھے بتاؤ کسی کو عزت چاہیے نہیں چاہیے؟ ہر دیوانے کو بھی عزت چاہیے بھائی، تم دیوانے کو بھی بے عزتی کرو کھڑا ہو جائے گا وہ. تو اگر تم کو ملک سے کرپشن نکالنا ہے، ٹینشن نکالنا ہے، تو بھائی خدا کا واسطہ ایک کام کرو، اپنے غریبوں کو عزت دو. اب آپ تمام آیتیں لاؤ، روایتیں لاؤ، اہل بیت کے طریقے لاؤ، دیکھو غریبوں کو عزت دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے. دیکھو اس کو، غریبوں کو عزت دیتے تھے. کیوں خدا نے حدیث معراج کے اندر اپنے نبی کو خطاب کیا؟ معراج جو حدیث ہے، بہت مشہور حدیث، اس کے اندر اللہ نے نبی کو خطاب کیا احمد کے نام سے، یا احمد، درود بھیج رہے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و محمد و عجل فرج. فرمایا نبی کا نام لے کر کہا، اے احمد ان غریبوں کے ساتھ بیٹھو، ان غریبوں کے ساتھ بیٹھو. اتنے واقعات ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، کیوں ایسا ہے؟ ایک بات تو چلو ہم کہتے ہیں بھائی ہیومینٹی کی خاطر، اہل بیت ہیومینٹی کی رسپیکٹ کرتے تھے. ہیومینٹی کے پیچھے ایک اور بہت بڑی واقعیت ہے، حقیقت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ بھائی اگر تم نے غریب کو عزت نہیں دی، یہ عزت لینے کے لیے گردن بھی کاٹے گا. پھر اس کو عزت دے دو، اس کو عزت دو، تمہارا مال بھی محفوظ رہے گا، تم بھی محفوظ رہو گے. تم نے اس کو عزت نہیں دی نا، پھر یہ گردن کاٹے گا. اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ تم جس دن غریب کو عزت دیتے ہو نا، خدا تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہے، تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے. کیوں؟ اس نے میرے بندے کی عزت کی. تو بھائی یہ جو غیب پہ ایمان نہ ہونا ہے نا، یہ آج کی مصیبت ہے. غیب پہ ایمان لاؤ، اور جیسے ہی آپ اور میں سوچتے رکھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ پیچھے کوئی اور ورلڈ بھی ہے، وہاں سے بھی کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی دنیا تبدیل ہونے لگتی ہے. اب میں ایک بات سناتا ہوں. ایک بندے خدا میرے پاس ملنے آیا، اس زمانے میں اسکول میں پڑھاتا تھا، تو مجھ سے ملنے آیا، تو بات چیت ہوئی ایسی، تو مجھ سے کہنے لگے کہ رسک کو بڑھانے کے لیے مثلا کیا کرنا چاہیے. تو ایسی بات ہو رہی تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے بات نکلی، تو مجھ سے کہنے لگا کہ ایک اس کا پارٹنر ہے، کہنے لگا میں اس کے گھر پہ گیا ایک دفعہ، غور سے سننا. تو وہ کہنے لگا کہ میں، اس نے سنایا مجھے واقعہ، بندے خود جو مجھے ملنے آیا تھا، کہنے لگا کہ میں اپنے پارٹنر کے گھر پہ گیا، تو وہ کہنے لگا بہت ٹینشن میں تھا، پریشان تھا، آفس میں گیا ملنے کے لیے تو ٹینشن پریشانی، تو اس نے کہا کہ بھائی تم ٹینشن میں کیوں ہو؟ کہنے لگا میرا بزنس ڈوب رہا ہے، میرا بزنس اچھا نہیں جا رہا. تو اس نے کہا کہ چلو بہتر ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. کیوں تمہارے خیال میں کیوں بزنس خراب جا رہا ہے؟ تو پیچھے ایک تصویر لگی ہوئی تھی پیکاک کی، مور کی. تو کہنے لگا مجھے لگ رہا ہے یہاں سے ساری گڑبڑ آ رہی ہے. کہنے لگا نہیں نہیں یہاں سے نہیں آ رہی ہے، ڈراز کھول، وہ جو بوتل رکھی ہے نا وہاں سے آ رہی ہے. انسان کیا کرتا ہے، اپنی خرابیوں کو خود نہیں دیکھتا، کسی اور کے کندھے پہ ڈالتا ہے. تصویر میں کچھ نہیں ہے، کیریکٹر ہے. کیریکٹر لاؤ. یہ کہاں ڈھونڈ رہے ہو تم تصویر کے اندر؟ تصویر سے بدبختی آئی ہے، پتہ نہیں نارتھ ساؤتھ ہو گیا اور یہ ویسٹ ساؤتھ ہو گیا. او بھائی مین چیز تمہاری کیریکٹر ہے، تمہاری انٹینشن ہے. انٹینشنز کیا تھی؟ سب سے بڑی جو برکت انسان کے ذہن کے اندر لائف میں آتی ہے وہ کہاں سے آتی؟ نیت سے آتی. یہ آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ نہیں. غیب ہے؟ ہاں یہ ایک ٹائپ آف غیب ہے. اس پہ ایمان ہے لوگوں کا؟ اگر ایمان ہوتا اس کے اوپر تو پھر یہ مکاریاں ہوتی ہیں دنیا کے اندر کیا؟ اب ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں، واقعات سے پھر میں کہہ رہا ہوں آسان ہو جاتا ہے ذرا کام. میں بولتا رہتا ہوں چیزیں، کچھ بعد لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی، بعد نہیں سمجھ میں آئیں گی، واقعہ کام آسان کر دیتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد و آل محمد. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان کے مصنف. نام سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ نہیں سنا ہے تو محروم ہوں، یہ اتنا بڑا نام ہے اس کو سن لینا چاہیے. تفسیر المیزان کے مصنف علامہ محمد حسین طباطبائی، ان کے استاد تھے سید علی قاضی طباطبائی. یہ دونوں تبریز کے رہنے والے تھے. سید علی قاضی طباطبائی بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے عارف تھے. محمد حسین طباطبائی ان کے شاگرد تھے، ان کی فیملی سے بھی تھے، اور عمر میں ظاہر بہت کم تھی ان کے مقابلے میں. جب سید محمد حسین طباطبائی بالکل نئے نجف گئے، بالکل نجف گئے، اس وقت بھی کافی پڑھ کے آئے تھے اپنے علاقے سے، باپ بھی ان کے بہت بڑے عالم تھے. تو نجف پہنچے تو صبح ہی صبح کہیں ان کی ملاقات اپنے استاد سے ہوئی، سید علی قاضی سے. تو میرے خیال میں کچھ تفصیل تھی جو میرے دماغ سے نکل رہی ہے ابھی. تو اس میں انہوں نے اپنے اس رشتہ دار بچے کو دیکھا کہ جو نیا بچہ ہے آیا ہے نجف پڑھنے کے لیے، صاف ستھرا پاکیزہ انسان. تو اس کی طرف دیکھ کر کہا بیٹا تمہیں دنیا چاہیے، آخرت چاہیے؟ دنیا چاہیے نماز شب پڑھو، آخرت چاہیے نماز شب پڑھو، تمہیں جو کچھ چاہیے نماز شب پڑھو. اچھا بھائی یہ نماز شب کا معاملہ کیا ہے؟ نماز شب کا معاملہ یہ ہے کہ بھائی خدا نے ٹائمز کو تقسیم کیا ہوا ہے، وقت کو تقسیم کیا ہوا ہے. اگر تمہیں دنیا کے اندر مٹیریل بلیسنگز چاہیے، مٹیریل ویلتھ کی بات نہیں کر رہا، بلیسنگز، مٹیریل ہو سکتی ہیں بلیسنگز؟ یس مٹیریل ہو سکتی ہیں. یعنی اچھا رزق چاہیے تو فجر سے لے کر سورج نکلنے تک جاگتے رہو. اور اگر اسپریچول رزق بھی چاہیے تو فجر سے پہلے والے وقت میں جاگتے رہو. تو اگر تم دو گھنٹے کا ایک شیڈیول بنا لو، مثلاً آج برونڈی میں، بجمبورہ میں فجر کی اذان ہے، مثلاً ہمارے یہاں 5:10 کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، صحیح ہے؟ تو مثلاً اگر کوئی شخص یہ کرے آدھا پونا گھنٹہ اذان سے پہلے اٹھ جائے اور سورج نکلنے تک جاگتا رہے، اس دوران میں جتنا کر سکتا ہے اللہ کی عبادت کر لے، نہیں کر سکتا نا تو وہ ہمارا ایک دوست کہتا تھا، کہتا تھا جاؤ پودوں کو پانی دو، جاگتے رہو. یہ وقت ہے برکت کا، یہ برکت کا وقت ہے، صحیح ہے؟ یہ بھی ایک غیب ہے. ہاں یہ بھی ایک غیب ہے. یقین کرتے ہیں؟ نہیں مانتے.
سب انسان کے بچے بن کے 9 بجے اٹھتے ہیں. اور بھائی انسان کے بچے بن گئے اور کیا چاہیے؟ انسان کے بچے تم وہ فرشتوں سے اوپر جا سکتے تھے, اگر تم صحیح وقت پہ اٹھ جاتے تو بہت اوپر چلے جاتے, ابھی تم پھنس گئے نیچے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد دن میں جو رزق اس کو 8 گھنٹے میں ملنا تھا, ابھی 14 گھنٹے ہی اپنے آپ کو تھکائے گا. یہ 14 گھنٹے تھکائے گا, لیکن اگر میں اس سے کہہ رہا ہوں نا اس وقت 2 گھنٹے جاگ دے, ادھر نہیں جاگے گا, ادھر اپنے آپ کو گھسیٹے گا. بندے خدا, تمہارا دین ہے, اس دین کے پیچھے 1000s of years کے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں, تم کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو ان چیزوں کے اوپر؟ اچھا عجیب بات یہ ہے, ہمارے اجداد اس الیکٹریسٹی کی انوینشن اور اس کے آنے سے پہلے بالکل سب کے سب اسی شیڈیول پر تھے, ایسے اٹھتے تھے, ایسے زندگی گزارتے تھے. جب سے یہ وہ خود مر گیا, ہمیں ڈال گیا مصیبت ایڈیسن, بجلی دے کر وہ دے کر گیا ہے, ہم لوگوں نے اپنی لائف کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا. تو عزیزان محترم, برکت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو جو برکت کے فارمولاز ہیں وہ جا کے ڈھونڈو نا, کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ دین پر عمل کرنے میں چیلنج کیا آ گیا؟ چیلنج یہ آ گیا ہمیں غیب پہ یقین نہیں ہے. یہ کون سا میں ابھی حصہ بول رہا ہوں؟ یہ وہ حصہ بول رہا ہوں جو ابھی اسی دنیا کے اندر ہے, اور اثر بھی اسی دنیا میں دے گا, اثر بھی اسی دنیا میں دے گا. صحیح ہے, اب ایک اس دنیا کا اثر ہے جو چھپا ہوا ہے, اور یہاں بھی دے گا اور آگے بھی دے گا, یہاں بھی دے گا آگے بھی دے گا. واقعہ سناتا ہوں, پہلے بھی شاید سنا ہوا ہوگا. ایک بہت بڑے ذاکر تھے. اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ بہت پہلے دفعہ سناؤ, بہت دفعہ سناؤ, یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. میں بھی اپنی طرف سے واقعات گڑھنے کا ماہر نہیں ہوں, میں نہیں گڑھتا. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ٹرو ایونٹس ہیں وہ نکال کے لاؤں, جو میرے نزدیک تھوڑے اوتھینٹک ہیں, تاکہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. تو وہ ریپیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں, میں بہت دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں. تو وہ بہرحال جو آیت اللہ خمینی تھے, اتنی بڑی تبدیلی لے کر آئے, ماشاءاللہ ہم سب کی زندگیوں پہ کچھ نہ کچھ اثر پڑا ہے ان کا. ان کے والد مجلس کرواتے تھے, ان کے والد مجلس کرواتے تھے. ان کے مجلس پڑھنے کے لیے ایک صاحب آتے تھے, ان کا نام تھا آغا کوثری. کوثری بہت مخلص آدمی, بہت ہی مخلص. جب آیت اللہ خمینی ایران میں آ گئے, انقلاب آ گیا, حکومت ہو گئی, سارے کام ہو گئے, وہ جناب علی اتنے بڑے رہنما ہو گئے, ان کے ہاں بھی مجلس پڑھنے کے لیے آغا کوثری آتے تھے, آغا کوثری آتے تھے. اچھا ہم بھی سنتے تھے, کوئی بہت زیادہ مثلا کوئی بہت بڑا خطیب ایسی چیز نہیں تھی, لیکن سب کو پتا تھا بندہ بہت مخلص ہے, بندہ بہت مخلص ہے. آغا کوثری نے یہ واقعہ سنایا, آغا کوثری نے. اچھا وہ مجلسیں پڑھتے تھے, ابھی دیکھو بجومبورہ میں تو میں 2 مجلسیں پڑھ رہا ہوں نا, میں محفل پڑھتا ہوں یہاں آتا ہوں. یہ جو اگر مثلا کسی مسلمان ملک میں ہوتے ہیں اپنے علاقوں میں, ایک نہیں پڑھتے, ابھی 4-4 5-5 لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہاں سے نکلے وہاں گئے. میں البتہ اپنی زندگی میں وعدہ کیا ہوا خدا سے 2 سے زیادہ نہیں پڑھوں گا, تاکہ میں جاہل آدمی ہوں, 3 پڑھوں گا کام خراب کر دوں گا, تو میں 2 پڑھتا ہوں بھائی. آیت اللہ سید علی نقی نقوی معروف تھے نقن صاحب, نقن صاحب ایک پڑھتے تھے, عالم تھے, سمندر تھا علم کا, ایک پڑھتے تھے. تو میں کہتا ہوں میں اتنا بڑا عالم نہیں, میں جاہل آدمی, 2 پڑھوں گا. آغا کوثری مصائب پڑھتے تھے, مصائب پڑھنے کے ماہر تھے. مصائب پڑھنے میں کیا ہے کہ آپ نے ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے 20 منٹ مصائب پڑھے, پھر دوبارہ کہیں اور 20 منٹ, اس طرح پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا مجلس سے نکل کر, مجھے آگے مجلس میں جانا تھا, کچھ بچے میرے سامنے آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آغا کوثری آپ صرف بڑوں بڑوں کی مجلس پڑھتے ہو, ہماری کیوں نہیں پڑھتے؟ اب میں کیا کروں بھائی, بچوں کی مجلس پڑھوں ابھی کیا؟ تو کہنے لگے ٹائم کم یہ وہ. بار میں نے ان کو اس طرح سے کہا, مثلا اس طرح میں کر دوں گا, میں آؤں گا تمہارے پاس. یا مثلا اسی وقت چلے گئے، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا تھا. خیر بہرحال وہ بچوں کی مجلس میں چلے گئے، وقت بھی کم تھا، آگے بھی جانا تھا. اب بتاؤ بچوں کی مجلس میں اتنا بڑا خطیب آ گیا ہے مسائل پڑھنے کے لیے، اب کو بچے کیا سنیں گے کیا پڑھیں گے. تو انہوں نے بہرحال مسائل پڑھے، مسائل پڑھے، اس کے بعد بچے کچھ چائے لے کر آئے. اب وہ قہوے کی طرح، قہوہ ہوتا ہے ایران کے اندر، وہاں دودھ والی چائے تو نہیں ہوتی، وہ قہوہ ہوتا ہے. تو وہ قہوہ ایک ٹرے کے اندر چار پانچ کپ رکھ کے لے کر آئے، کہا یہ چائے پئیں. انہوں نے کہا بھائی چھوڑ دو، اب مجھے جانا ہے. پھر کہنے کہ میں چائے دیکھی، چائے ٹھنڈی، آخ بالکل ٹھنڈی ہوئی بھی. تو انہوں نے کہا اب یہ چائے چھوڑ دو بیٹا، میں جا رہا ہوں چائے، اب میں آگے مجلس میں جا رہا ہوں. چلے گا حاضر چاہتا ہوں. بی بی خواب میں تشریف لائیں، اگر کوسری چائے میں نے بنائی تھی، کیوں نہیں پی؟ اب کوسری پریشان، خواب میں یہ کیا ہو گیا؟ پھر بی بی نے کہا کہ کوسری تم نے جتنی مجلسیں پڑھی ہیں نا، یہ والی ہمیں پسند آئے گی، یہ تم نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھی، یہ ہمیں پسند آئے گی. یہ غیب ہے یا نہیں ہے؟ یہ غیب ہے. ایمان ہے اس پہ؟ ایمان لاؤ. پوری دنیا بسی ہوئی ہے، جتنی نظر آ رہی ہے کم ہے، جو نظر نہیں آ رہی بہت زیادہ چل رہی ہے. آپ کی اور میری خوش قسمتی کیا ہے، ہمیں اس غیب میں انٹرنس کے لیے دروازے مل گئے ہیں، انہی سے انٹر ہوتے ہیں. یہاں علم تابوت ذریعہ، یہ نشانیاں ہیں ان کی، یہیں سے انٹر ہوتے ہیں. آ گئے وہ صحیح دروازے کے اوپر، صرف ایک مشکل رہ گئی ہے، انٹر ہو گئے نہیں ہو گئے تمہاری مرضی. کیسے انٹر ہوتے ہیں اس میں؟ خلوص سے آؤ، بے لوس. اردو میں کہتے ہیں بے لوس، فارسی سے لیا ہے. لوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گندگی. بے لوس ایسی خدمت کرو جس میں کوئی گندگی نہ ہو. کیا مطلب؟ نیت پاکیزہ ہو، پاکیزہ نیت سے کام کرو. نوحہ پڑھ رہے ہو، پاکیزہ نیت لاؤ. عالم اٹھاتے ہو، پاکیزہ نیت سے لاؤ. پانی پلا رہے ہو، پاکیزہ نیت سے لاؤ. وہ جو دیکھنے والے ہیں، وہ نہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، نہ جتنا میں نے پیسہ خرچ کیا وہ دیکھ رہے ہیں، وہ صرف کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے کیا یا کسی اور کے لیے کیا. خلوص لاؤ، جو اچھا کام کرو کوشش کرو کسی کو مت بتاؤ، کسی کو نہیں بتاؤ، خود بھی بھول جاؤ. کیوں؟ دماغ میں رہے گا تو کہیں نہ کہیں زبان پہ لاؤ گے. یہ ہم بے وقوفوں کی عادت ہے، ہم لوگ چھوٹا سا بھی ایک کام اچھا کرتے ہیں نا، ہم زبان پہ پھوٹ دیتے ہیں. جیسے ہی زبان سے بولتے ہیں، پھر اس میں کیا بچا ہے اللہ جانتا ہے، پھر اس میں ختم ہونے لگتا ہے معاملہ. تو وہ جو ہمارے یہاں محاورہ تھا نا کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتا نہ چلے، تو اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. بھائی تم ایک ہاتھ سے دو اور دماغ کو کب بھول جائے. پہلے زمانے میں کہتے تھے نیکی کر، کوئی دریا کہتا تھا، کوئی کنواں کہتا تھا، کنویں میں ڈال دریا میں ڈال، کیا مطلب؟ بھول جاؤ. اس وقت جو میرے خیال میں دین میں بہت بڑی مشکل آئی ہے، میں نے آپ کا بہت وقت دیا، اس کو اختتام پہ لے کے جاؤں، یہ جو ہمارا غیب سے کنیکشن ہے نا، یہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. اور یہ ڈسکنیکٹ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہماری شو بازیوں کی وجہ سے، یہ ہماری ریاکاریوں کی وجہ سے، ہمارے خلوص میں کمی کی وجہ سے. ماشاءاللہ آپ لوگ کافی سنبھلے ہوئے لوگ ہوں، الحمدللہ رب العالمین. لیکن چیلنج، یہ چیلنج ہے خلوص کا چیلنج. آپ اس چیلنج کو اٹھائیں، ماشاءاللہ آپ نے ان محنت کی بھی ہے، اپنے خلوص میں اور اضافہ کریں، برکتیں ان کی طرف سے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، صرف برکتوں کو گاڑیوں گھروں کے اندر مت دیکھنا. سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ سب سے بڑی برکت یہ ہے کتنا اچھا کام تم کر سکے ہو اللہ کی خاطر، خلوص کے ساتھ. یہ برکت ہے سب سے بڑی، یہ سب سے بڑی برکت ہے. تو عزیزان محترم، یہ بہت بڑا ایک چیپٹر ہے، میں اس کو جتنا بھی سمرائز کروں، یہ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پانچ پانچ مجلسیں اسی کے اوپر بولنی پڑ جاتی ہیں. اور مجھے جو سمجھ میں آتا ہے، وہ جو علم اخلاق والے ہیں، وہ تو شاید ساری زندگی صرف اسی کو سکھاتے ہیں کہ آدمی نے خلوص کیسے لے کر آنا ہے. اب میں ایسی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف سمجھ رہے ہوگے کہ بھائی خلوص یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیت خالص ہو جائے. نہیں، خلوص کی کہانی بہت لمبی ہے، 20-20 سال 30-30 سال لگتے ہیں خلوص تک پہنچنے میں. تب وہ مرحلہ آتا ہے جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اب جو ہے وہ کہانی بہتر جگہ کے اوپر آ گئی ہے. صحیح، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اس چیلنج کو اٹھانے میں، اپنے اندر خلوص لانے میں آسان ترین راستہ کیا ہے؟ دو جملوں میں اس کو ختم کرتا ہوں، محاورے میں دو جملے کہہ رہا ہوں، چار پانچ بھی بول دوں گا. آسان ترین راستہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے نیک کام کرو اور کسی کو خبر نہ ہونے دو. بڑے بڑے کاموں کی مت سوچو، بڑی سی بلڈنگ بنواؤں گا، بڑا کام نہیں، بڑے کام نہیں کرو، چھوٹے چھوٹے نیک کام کرو، کسی کو نہیں بتاؤ. کوشش کرو حتیٰ ماں باپ کو مت بتاؤ. کیوں؟ شاید وہ سنیں گے تو خوش ہوں گے، لیکن شاید تمہاری نیت مشکل میں ڈال دے گی. جلدی سے شیخ عباس قمی کا واقعہ سناتا ہوں. شیخ عباس قمی کو سب جانتے ہیں بھائی، مفاتیح الجنان سب کے گھروں میں ہے یا نہیں ہے؟ میں دنیا میں جہاں جا رہا ہوں، جہاں جاتا ہوں، عرب ہو، ایرانی ہو، ہندوستانی ہو، پتہ نہیں افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو، جس کے گھر میں جاؤ مفاتیح الجنان موجود ہے. صحیح، اب یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی پرنٹنگ پریس مفاتیح الجنان کے اوپر مہربان ہو گیا ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے پیچھے کسی نے قبول کیا ہے اس کو. یہ کتاب ہے شیخ عباس قمی کی. شیخ عباس قمی نے ایک اور کتاب لکھی تھی، منازل الآخرہ، آخرت کے منازل، جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے اس کے سٹیجز. ان کے جو والد تھے بہت نفیس پاکیزہ آدمی تھے، وہ حرم میں، قم میں، بی بی کے حرم میں مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کھڑے ہو کر وہ جو خطیب بولتے تھے ان کو سنتے تھے. تو ایک دن اپنے بیٹے شیخ عباس قمی سے کہنے لگے، بیٹا شیخ عباس، بیٹا عباس، تم کوئی اچھی سی کتاب لکھو. تو انہوں نے کہا کیسی کتاب لکھوں، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ کتابیں بہت لکھتے ہیں، بہت کتابیں لکھی. کہا کوئی اچھی سی کتاب لکھو. کہنے لگے میں کون سی کتاب لکھوں. کہنے لگے ہمارے یہاں، میں جہاں نماز پڑھنے جاتا ہوں نا، وہاں مغرب عشاء میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے عالم، وہ ایک کتاب سے پڑھ رہا ہوتا ہے، بہت اچھی کتاب ہے، وہ جب پڑھتا ہے نا تو میرے دل کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے، کاش تم بھی ایسی کوئی ایک کتاب لکھ دو. تو انہوں نے کہا بابا کون سی کتاب ہے؟ تو وہ گئے اس عالم سے معلوم کیا، تو وہ منازل الآخرہ سے پڑھتا تھا. جو کس نے لکھی تھی؟ شیخ عباس قمی نے. ابا کو نہیں پتا تھا. ابا شام کو آئے مثلاً اور شیخ عباس سے کہتے ہیں، بیٹا میں نے معلوم کر لیا کتاب کا نام منازل الآخرہ ہے، کاش تم بھی کوئی ایسی کتاب لکھ دو. ابھی ان کو کیا بولنا چاہیے تھا؟ میں ہوتا تو کہتا ابا کیسی باتیں کر رہے ہو، کتاب تو میری ہے. شیخ عباس کو میں نے کہا بابا اب دعا کریں اللہ توفیق دے گا، اب دعا کریں. یہ لوگ اتنے مخلص تھے، اتنے مخلص تھے. چونکہ اتنے مخلص تھے، خدا نے ان کے کاموں میں برکت دے دی. ابھی دیکھو مفاتیح الجنان ہر ایک کے ہاتھ میں. عراق گئے ایک دفعہ زیارتوں کے لیے، ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک طالب علم برابر میں شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان، چونکہ اس زمانے میں کاپیز ہاتھ کی ہوتی تھیں نا، تو ذرا مرنے سے پہلے آپ کی کتاب کاپی ہو جائے کم ہوتا تھا، لیکن ان کی کتاب کاپی ہوتی. تو وہ گئے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک لڑکا طالب علم شیخ عباس قمی کی یہ کتاب سے، مفاتیح الجنان سے دعائیں پڑھ رہا تھا، شیخ عباس برابر میں بیٹھے تھے. تو وہ طالب علم پڑھتے پڑھتے ان سے کہتا ہے، جب یہ بھی عالم تھے، کہنے کہ یہ آپ نے کتاب دیکھی ہے؟ اب نہیں پہچانتا یہ شیخ عباس قمی ہے، وہ ایران میں رہتے تھے شیخ عباس کی، عراق میں تھی. تو وہ شیخ عباس سے کہتا ہے کہ آپ نے کتاب دیکھی، کتنی اچھی کتاب ہے، کتنی اچھی اس میں دعائیں کا کلیکشن ہے، کتنی کلاسیفیکیشن اچھی ہے، یہ ہے وہ ہے. شیخ عباس سے دیکھا، شیخ عباس نے کہا ویسے کوئی بہت خاص کتاب نہیں ہے، ایسی کتابیں علماء نے بہت دیکھی. وہ لڑنے لگا، کہنے لگا تم نے کتاب کی توہین کی ہے، شیخ عباس قمی کی توہین کی ہے، تمہیں نہیں پتا بہت بڑا آدمی ہے اور یہ اور وہ ہے. تھوڑی دیر میں لوگ ان کے احمق انسان کی خود شیخ عباس ہیں. یہ لوگ اتنے مخلص تھے. اب میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اگر میں کوئی بات کہی نا مجلس میں، کوئی آدمی آ کر مجھ سے وہی بات دہرائے جو میں مجلس میں کہی، اور کہے کہ نہیں معلوم میں نے کہاں سنا تھا، تو میں کہوں گا میں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا. اور اگر وہ کسی اور کو کہہ دینا کہ مولانا میں نے فلاں مولانا سے سنا تھا, میں کھٹ سے کہوں گا نہیں اس نے نہیں کہا تھا, میں نے کہا تھا. بھائی اتنا چین نہیں ہے کہ اللہ سے رزلٹ لینا, اسی سے لینا ہے مجھے, اسی سے لینا ہے. خلوص لاؤ, آپ کو بول رہا ہوں تاکہ اپنے آپ کو سکھاؤں. خلوص لاؤ, خلوص لاؤ, برکت اللہ دیتا ہے. یہ بہت بڑی دنیا بس ہے. آپ ماشاءاللہ عزادارانِ سید الشہداء ہیں. میں نے آج کچھ باتیں کی جس میں ہنسا گیا, شاید صحیح نہیں کیا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, شاید میں آپ کی توجہ لینا چاہتا تھا تاکہ آپ اس ٹاپک کے اوپر بور نہ ہوں. لیکن آج کی رات بہت عجیب رات ہے. دو طریقے ہیں دیکھنے کے. ایک طریقہ ہے کہ سوچو کہ کربلا 1400 سال پہلے ہوئی تھی. ایک طریقہ ہے کہ نہیں, کربلا ابھی ہوئی ہے, ابھی ہو رہی ہے. ایک لیڈی ڈاکٹر تھی, بچوں کی اسپیشلسٹ, چائلڈ اسپیشلسٹ, وہ کربلا گئی. قصہ مختصر, سید الشہداء خواب میں اس کو نظر آئے, خواب میں نظر آئے, اس سے کہا تم پردہ صحیح کیا کرو, یہ کرو وہ کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد سید الشہداء نے کہا تم بچوں کی بیماریوں کا علاج کرتی ہو نا؟ اس نے کہا ہاں, میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں. تو کہا میرے پاس بھی ایک بچہ ہے. تو کہتی ہے مجھے خواب میں امام حسین علی اصغر کے پاس لے کر کے, میرا بیٹا. دیکھو کسی نے اس کو اس طرح زخمی کر دیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ کربلا بسی ہوئی ہے, کربلا بنی ہوئی ہے. آج ہم 1400 سال پہلے میں نہیں رہ رہے, ہم ابھی رہ رہے ہیں اسی کربلا کے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اکبر 1400 سال پہلے الوداع کہنے نہیں آیا ہے, علی اکبر ابھی بھی امام حسین کو الوداع کہہ رہے ہیں. مولا علی اکبر, اللہ اکبر, کیا مقام تھا مولا علی اکبر کا. سید الشہداء کتنا چاہتے تھے, وہ اپنے والد کو کتنا چاہتے تھے. علی اکبر کو پتہ تھا میرے والد نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہوا ہے. کربلا بسانا آسان کام نہیں تھا, پنجتن کی تربیت ہوئی تو کربلا بسنے کے قابل ہوئی ہے. پنجتن کی تربیت کا نتیجہ ہے کربلا. سید الشہداء جب کربلا کی طرف جا رہے تھے, راستے میں چلتے چلتے ایک موقع پہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر فوراً قریب آئے, کہا بابا آپ نے انا للہ پڑھا, کلمہ استرجاع پڑھا, ان کو پتا اس وقت میرے باپ کو مدد کی ضرورت ہے. علی اکبر فوراً مدد کے لیے آئے, کہا بیٹا میں نے سنا ہے کوئی منادی ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے, موت اس کے پیچھے آ رہی ہے. علی اکبر نے دیکھا میرے باپ کو میری موت کا کوئی غم ہونے والا ہے, فوراً پلٹ کر کہا بابا کیا ہم اکبر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم اکبر ہیں, ہم یقیناً اکبر ہیں. فرمایا پھر مجھے کچھ نہیں پرواہ کہ موت کیسے آتی ہے, موت ہے, مرنے کے لیے تیار ہوں میں. علی اکبر ہیں. اگر ہمارے پاس ایک روایت مشہور ہے مستند, وہ یہ کہ علی اکبر شکل میں مکمل شبیہ تھے, ایک جیسے تھے رسول اللہ کے. لہذا ہمارے پاس جو عناوین موجود ہیں حضرت علی اکبر کے لیے, اس میں کہتے ہیں ہم شکل نبی, ہم شکل نبی, یعنی شکل میں نبی کے بالکل ایک جیسے تھے. یہ بات اتنی عجیب تھی کہ جو لوگ مدینہ زیارت کرنے کے لیے آتے تھے ان کو لوگ بتاتے تھے اگر تم نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو علی اکبر کو دیکھ لو, اتنا شبیہ رسول ہے یہ. علی اکبر شبیہ رسول صرف شکل میں نہیں تھے، آواز میں بھی شبیہ رسول تھے. اس لیے سید الشہداء نے عاشور کے دن علی اکبر سے کہا، بیٹا تم آزاد ہو گئے. گویا جب علی اکبر نے اذان دی تو خیموں کے اندر سے جو رسول اللہ کو سن چکے تھے ان کی رونے کی آواز آنے لگی. ہم شکل نبی، ندا میں بھی رسول اللہ کی ندا تھی. اور عزیزو آخری بات اور عرض کروں اس سلسلے میں حضرت علی اکبر کے فضائل میں، اگر آپ سے کوئی پوچھے زندگی میں سخت مرحلہ کون سا ہے، کوئی پوچھے زندگی میں سخت مرحلہ کون سا ہے، تو عزیزو میں عرض کر دوں گا، باپ کے لیے سخت مرحلہ کون سا ہے، ماں کے لیے سخت مرحلہ کون سا ہے. تو میں اپنے طور پر میں یہ کہوں گا، باپ کے لیے وہ سخت ہے جب جوان سامنے کھڑا ہو مرنے کے لیے. اور ماں کے لیے کون سا سخت ہے، ابھی رک جاؤ میں ابھی عرض کروں گا. اب علی اکبر سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں بابا میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں. علی اکبر کو سید الشہداء بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ پوری دنیا کو دکھائیں کہ حسین نے کیا کچھ قربان کیا. عزیزو ابھی علی اکبر کو جب بھیجنے لگے تو دیکھا اور ایک نظر جوانی کو دیکھا اور جانتے تھے کہ علی اکبر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پھر ایک موقع پر علی اکبر سے کہا، بیٹا علی اکبر زینب نے تمہیں پالا ہے، جو اپنی پھوپھی سے اجازت لے کر آؤ، ماں کی طرح پالنے والی ہے. عزیزو اگر باپ کے لیے سخت بیٹے کا خدا حافظ کرنا ہے نا، تو بیٹے کے لیے سخت زینب سے الوداع کرنا ہے. اب آئیں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے الوداع کرنے کے لیے. عزیزو بڑی عجیب روایتیں ہیں ہمارے پاس، دشمن کی ایک روایت ہے، دشمن کی روایت ہے، وہ کہتا ہے جب علی اکبر خیمے کے اندر داخل ہوئے تو ایسا ماتم ہوا کہ عاشور کے دن ایسا ماتم نہیں ہوا تھا. ایسے بیبیاں رو رہی تھی علی اکبر سے. کوئی علی اکبر جیسے ہی باہر نکلنے لگتے تھے کوئی بھیا کے گلے بڑھ جاتی تھی. اگر ہمارے پاس ایک رسم ہے، ہمارے پاس ایک رسم ہے، سات قدم آگے بڑھتے ہیں سات قدم پیچھے ہٹتے ہیں. البتہ میں اس کو عبادت کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف رسم کے طور پر لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں. تو بعض لوگ اس کی سند ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی اس کی سند کہاں پر ہے، تو بیان کرتے ہیں کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنے لگتے تھے تو کوئی بیوی ان کو اپنی طرف کھینچتی تھی، علی اکبر بار بار نکلتے تھے اور پیچھے آتے تھے. اب یہاں پر میں علامہ ذیشان ادر جوادی صاحب کی ایک روایت پڑھوں گا. عزیزو میں آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں روایتوں کو پورا پڑھوں، اور میں کوشش کروں گا وقت کم لوں تاکہ آپ ماتم کر سکیں انشاءاللہ. ایک روایت بڑی عجیب روایت پڑھی علامہ ذیشان ادر جوادی صاحب اللہ مقامہ شریف نے، جب علی اکبر آخری دفعہ خیمے سے باہر نکلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ کسی نے اکبر کی آبا کو نیچے سے دامن سے پکڑ کر کھینچا. یہ بہت معمولی سی بات لگتی ہے لیکن علامہ نے بہت اچھا استفادہ کیا، کہا شاید کسی بچی نے واپس بلایا ہے. شاید کسی بچی نے واپس بلایا ہے. علی اکبر نکلے اور کیسے نکلے، پھر میں دوبارہ علامہ مرحوم کا جملہ عرض کروں گا، انہوں نے بڑا خوبصورت کہا، کہا علی اکبر ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل گیا. ایسے رونے کی آوازیں آ رہی تھی خیموں سے. سید الشہداء کے پاس دوبارہ آئے، بابا سے الوداع کیا، سید الشہداء نے الوداع کیا. جب علی اکبر مڑے، عزیزو دو روایتیں ہمارے پاس، علی اکبر جب مڑے تو دیکھا کہ بوڑھا باپ پیچھے چلتا آ رہا ہے. کہا بابا آپ نے جو الوداع کر دیا تھا، اب حسین کیا بولے، بیٹا تو میرے دل کو دیکھ، میں کیسے تجھے الوداع کر دوں. اس کے بعد سید الشہداء نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا خدایا تو گواہ رہنا، میں شبیہ رسول کو بھیج رہا ہوں، شبیہ رسول کو بھیج رہا ہوں. عجز و مختصر کیا کروں اب, کس طریقے سے کروں. علی اکبر میدان جنگ کے اندر گئے. علی اکبر علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے, اس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے, ذوالفقار کا بیٹا ہے یہ, اس نے دشمنوں کے کشتے لگا دیے. ایک موقع پر دشمنوں کو تہ تہ کرتے تھے, مقابلہ کرتے تھے, لیکن عزیز و یاد دلاؤں کہ تین دن کا پیاسا بھی ہے. پیاس سے, گرمی سے, لوہے کے وزن سے نڈھال ہو کر ایک موقع پر سید الشہداء کے پاس آئے. اب امتحان امامت کسے کہتے ہیں؟ امتحان امامت اسے کہتے ہیں, حوض کوثر کا مالک ہے, سب کو سیراب کرے گا, اور اس کا اپنا بیٹا کہہ رہا ہے بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا. ارے باپ والوں, بچوں والوں, اپنے دلوں سے پوچھو, اگر بچہ اگر ایک اونٹ مانگ رہا ہو اور تمہیں پتا ہو کہ یہ مرنے والا ہے, یہ شہید ہونے والا ہے. اب دیکھو, یہ جو ہم شکل نبی ہے نا, ہم شکل نبی نے پانی مانگا ہے تو سید الشہداء نے کیا کہا؟ کہا بیٹا جاؤ, محمد مصطفیٰ تمہیں پانی پلائے گی. یعنی اکبر تیرے انتظار میں محمد مصطفیٰ بیٹھے. جاؤ بیٹا. بیٹے نے حکم سنا, جنگ کرو. علی اکبر جاتے ہیں, جنگ کرتے ہیں. عزیزو ایک موقع آتا ہے, علی اکبر زمین کی طرف آتے ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ اگر میں نے باپ کو مدد کے لیے پکارا تو میرا بوڑھا باپ کیسے آئے گا یہاں تک. تو بجائے مدد کو پکارنے کے کہا بابا مطمئن رہو, محمد مصطفیٰ آ گئے, وہ مجھے لینے آ گئے. عزیز, دو روایتیں بڑی عجیب روایتیں ہیں, بہت عجیب روایتیں ہیں. ایک روایت کہتی ہے سید الشہداء جب علی اکبر کی طرف بڑھے تو سید الشہداء نے کہا بیٹا آواز دیتے رہو, تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے. سونا سید الشہداء, آپ جو روایت ہے بڑی عجیب روایت ہے. میں نے سنتا ہوں علماء سے, وہ کہتے ہیں جب سید الشہداء ایک دفعہ علی اکبر کی طرف بڑھ رہے تھے تو ایک موقع آیا کہ زمین پہ ٹٹولتے ہوئے بڑھ رہے تھے. زمین کے اوپر دیکھتے ہوئے بڑھ رہے تھے. ارے میرا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر کے سرانے پہنچے. اب متعدد روایات ہمارے پاس ہیں, ایک برچی بھی علی اکبر کے سینے میں ہے, اس پر بھی روایت موجود ہے ہمارے پاس. لیکن آج جو ایک اور عجیب روایت موجود ہے نفس المحموم کے اندر, شیخ عباس قمی نے یہ روایت لکھی ہے. شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں یہ روایت لکھی ہے. ایسا میں منظر کشی کیسے کر سکتا ہوں, میں اس کا ماہر نہیں ہوں, لیکن اگر ذرا تصور میں سوچتا, علی اکبر زمین پر گرے ہوئے ہیں, چاروں طرف بنی امیہ کے حیوانات کھڑے ہوئے ہیں, یہ اس نبی سے دشمنی لیے کھڑے ہوئے ہیں. شیخ عباس کی روایت بڑی عجیب ہے, کہا علی اکبر زمین پر تھے, شمشیریں اوپر اٹھتی تھی نیچے گرتی تھی. فَقَتَلُوهُ اِرْبًا اِرْبًا, علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فَقَتَلُوهُ اِرْبًا اِرْبًا, علی, تو اب عالم کیا تھا؟ اب عالم یہ تھا کہ حسین علی اکبر کو سینے سے لگائے گھسیٹ دیتے, پیچھے اشقیہ شمشیریں مار دیتے. بس ایک موقع آیا, سید الشہداء علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھائے؟ ارے بھائی جوان کا لاشا ہے, یہ بوڑھا باپ ہے, یہ کیسے لاشا اٹھائے؟ اب روایت بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں بی بی زینب کبریٰ خیمے کے دروازے تک آئی اور امام سے کہا بھیا کیا میں آؤں, بھیا کیا میں آؤں. اب مجھے مصائب ختم کرنے ہیں دوستو, ایک ایک شعر کے اوپر. میرا دل جب بہت زیادہ بھرتا ہے علی اکبر کے مصائب میں تو میں یہ شعر پڑھتا ہوں. شیخ یہ شعر بھی علامہ نشار حیدر جوادی صاحب نے پڑھا ہے, یہ میری طرف سے آپ کو تبرک ہے. جب کبھی رات کے وقت کبھی آپ کو علی اکبر کے غم میں رونا ہونا تو یہ شعر پڑھ لینا. بی بی زینب گویا امام حسین سے کہہ رہی ہیں لاشا ہے برابر کا, بھیا سے نہ اٹھے گا. برابر کا لاشا کیا ہوتا ہے؟ جوان جب بڑا ہو جاتا ہے نا باپ کے برابر ہو جاتا ہے. لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی، میں نے تو ساری زندگی گودی میں اٹھا رہا،